بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضیعی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر شدہ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام اور ریکارڈڈ پروگرام بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیلات۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ عزیز سامعین، اس سے پہلے کہ ہم عالمی خبریں نشر کریں، آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر اعلان کرتے چلیں، urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمن کی سازشوں کی ناکامی پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ملک کے حالیہ واقعات میں بیرونی دشمن کا ہاتھ پوری طرح نمایاں ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے عالمی برادری سے 30 ارب ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے پوری دنیا میں بسنے والی ہندوستانی برادری کو ہندوستان کا قومی سفیر قرار دے دیا ہے۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند کے طلبہ نے برطانوی شاہی خاندان کے رکن شہزادہ ہیری کے ہاتھوں 25 بے گناہ افغان شہریوں کے قتل کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ عراق کے الفتح لائنز نے اعلان کیا ہے کہ سابق وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی اپنے خلاف قانونی کارروائی سے خائف ہو کر متحدہ عرب امارات فرار کر گئے ہیں۔ اور فلسطین کی تحریک استقامت کے بہادر نوجوانوں نے غرب اردن میں سیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ایک سیونی بستی کو اپنی کارروائی کا نشانہ بنایا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ 9 جنوری 1978 کی کمبھ شہر کی عوامی تحریک کی برسی کے موقع پر کمبھ کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ملک کے حالیہ واقعات میں بیرونی دشمن کا ہاتھ پہلے ہی دن سے نمایاں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حالیہ واقعات میں امریکہ اور یورپی ملکوں نے کھلے بندوں مداخلت کی، اور ان کی پروپیگنڈا مشینری نے سب سے اہم کردار ادا کیا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مغربی عربی اور صہیونی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا چینلوں نے اپنے بھرپور پروپیگنڈے کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ واقعات ایران میں اقتصادی اور انتظامی مشکلات کے خلاف ہیں، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا مقصد اقتصادی اور انتظامی کمزوریوں کو برطرف کرنا نہیں، بلکہ ملک کی طاقت و سلامتی کو ختم اور ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کے خلاف سابق عراقی ڈکٹیٹر صدام کی مسلط کردہ جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ، یورپ، نیٹو، سوویت یونین اور رجت پسند عرب حکمرانوں نے صدام کی کھل کر حمایت کی اور پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن وہ ایران کا بال بکا نہیں کر سکے۔ آپ نے دفاع مقدس کو ایران کی بہت بڑی فتح قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی ہم احساس ذمہ داری کے ساتھ خطرات سے نمٹنے کے لیے میدان میں اترے اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہوا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 9 جنوری 11 فروری شہید قاسم سلیمانی کی تشہیر جنازہ سمیت ملک کی تاریخ کے اہم واقعات کو ایام اللہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ باطل قوتیں ان ایام کے حقائق کو چھپانے اور ان کا اثر کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کے اقدام کو نفرت پھیلانے اور اسلامی اقدار کی توہین کی واضح مثال قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پیر کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی جانب سے مرجیت کی توہین پر رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ یہ اقدام نفرت پھیلانے، دوسری قوموں بالخصوص مسلم اقوام کی اقدار اور مقدسات کی توہین کے ساتھ ساتھ تشدد اور اس پر اکسانے کی ایک مثال تھی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ یہ اقدام ایسے ملک میں انجام پایا ہے جو خواتین کے حقوق کی حمایت کا راگ الاپتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایران میں خواتین کے حقوق کا حامی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فرانس نے اس مضموم اور گھناؤنے اقدام کے ذریعے نہ صرف ایران کی اسلامی اور قومی اقدار اور مقدسات کی توہین کی بلکہ خواتین کی عظمت کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ قابل ذکر ہے فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو نے مسلم مرجیت، مقدسات اور مذہبی اور قومی اقدار کی توہین کرنے والے کارٹون بنانے کا بین الاقوامی مقابلہ شروع کرنے کے بعد 4 جنوری کی خصوصی اشاعت میں انتہائی مضموم جملوں کے ساتھ بعض توہین آمیز خاکے شائع کیے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے سامراجی طاقتوں کے مفادات کو زبردست دھچکا پہنچایا اور دنیا پر قبضہ جمانے کا خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ بات ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے تہران میں دفاع مقدس سے متعلق ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جنرل باقری کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوری ایران نے سامراجی طاقتوں کے مفادات پر کاری ضرب لگائی اور دنیا پر قبضہ جمانے کے لیے ان کی تمام تر سرمایہ کاری کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی عظیم قوم کے خلاف تمام تر حربوں اور سازشوں میں ناکام ہو جانے والے دشمن نے اب اس قوم کے خلاف ہائبرڈ جنگ شروع کر دی ہے۔ جنرل باقری نے کہا کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ سامراجی ملکوں کے لیڈران کھل کر کسی قوم کے خلاف میدان میں اتریں اور بلووں اور بلوائیوں کی حمایت کا اعلان کریں۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے دشمن کے ہائبرڈ جنگ کے طریقہ کار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سامراجی طاقتوں نے اس میدان میں اپنے تمام قانونی بین الاقوامی ہتھکنڈوں کو استعمال اور اپنے جاسوسی اور انٹیلیجنس اداروں نیز میڈیا وار کے ذریعے ہنگامے کرانے اور ایران کو بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے عالمی برادری سے 30 ارب ڈالر کی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے جنیوا میں ہونے والی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے دوست ممالک کی جانب سے تعاون پر شکر گزار ہیں، لیکن بحالی اور تعمیر نو کی سرگرمیاں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر، جبکہ 80 لاکھ افراد بے گھر ہوئے اور سندھ اور بلوچستان کے کچھ اضلاع میں اب بھی سیلاب کا پانی جمع ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ اکتوبر میں ہم نے اپنے شراکت داروں کے ساتھ سیلاب کے نقصانات کا جو تخمینہ لگایا تھا وہ اب 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ بحران سے نکلنے کے لیے فنڈنگ کا گیپ بہت زیادہ ہے اور ہمیں تعمیر نو کے لیے فوری طور پر 16 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے مزید کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے کئی برس تک عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ واضح رہے جنیوا میں جاری اس کانفرنس سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے علاوہ متعدد ملکوں کے اعلی عہدیداروں نے بھی خطاب کیا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے پوری دنیا میں بسنے والی ہندوستانی برادری کو ہندوستان کا قومی سفیر قرار دیا۔ اندور میں منعقدہ 17ویں پرواسی بھارتی دیوس یا این آر آئی ڈی کے مناسبت سے منعقدہ ایک کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم ہندوستانی برادری کو چاہیے کہ وہ دنیا کو ہندوستان کے بارے میں بتانے کے لیے وقت کو ایک فرصت کے طور پر استعمال کرے۔ اس تقریب میں گیانا کے صدر محمد عرفان علی سورینا کے صدر، چندریکا پرساد سنتوکھی اور ہندوستانی وزیر خارجہ، نیز ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ اور گورنر سمیت متعدد اہم شخصیات موجود تھیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری نظام میں سفیر ہوتے ہیں لیکن ہندوستان کے عظیم ورثے میں قومی سفیر ہوا کرتے ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہندوستان کے بارے میں جاننے کے تعلق سے دنیا کی خواہش کے پیش نظر بیرون ملک مقیم ہندوستانیوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور انہیں چاہیے کہ حقائق کے ساتھ دنیا کو ہندوستان کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ صوبہ ہلمند کے طلبہ نے برطانوی شاہی خاندان کے رکن شہزادہ ہیری کے ہاتھوں 25 بے گناہ افغان شہریوں کے قتل کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ جنوبی افغانستان کے شہر ہلمند کی ایک یونیورسٹی کے 20 سے زائد شعبوں کے طلبہ نے ایک مظاہرہ کیا اور افغان شہریوں کے قتل کے الزام میں برطانوی شہزادے کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں شریک ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا کہ ہلمند اور افغانستان کے دیگر علاقوں میں ہیری اور اس کے دوستوں کی بربریت ناقابل قبول ہے اور تاریخ اس جرم کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سن 2011 میں برطانوی حملوں میں اپنے خاندان کے 4 افراد سے محروم ہونے والے ایک افغان شہری ملا عبداللہ نے بھی عالمی برادری سے برطانوی شہزادے کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ قابل ذکر ہے برطانوی شہزادے ہیری نے اپنی کتاب میں افغانستان کی جنگ کے دوران 25 افغان شہریوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عراق کی الفتح الائنس نے اعلان کیا ہے کہ سابق وزیراعظم مصطفیٰ قاسمی اپنے خلاف قانونی کارروائی سے خائف ہو کر متحدہ عرب امارات فرار کر گئے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے ایک نمائندے علی الجمالی کے حوالے سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم مصطفیٰ قاسمی 3 ہفتے قبل عراق سے فرار ہو گئے تاکہ قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ قاسمی کا فرار ان کے خلاف دائر کی جانے والی شکایتوں کی حقانیت کو بیان کرتا ہے۔ الفتح الائنس کے نمائندے کے مطابق ان پر سرداران محاذ استقامت کے شہید کمانڈروں کے خلاف حملے میں ملوث ہونے کا الزام ہے جس کی بنا پر قانونی کارروائی کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی تھی۔ الفتح الائنس کے رہنما الجمالی کا کہنا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی مہندس کے قتل کیس میں امریکی مداخلتوں کے باوجود اس کیس کی کارروائی جلد سے جلد پوری کیے جانے اور مجرموں کو سزائیں دیے جانے میں عراقی پارلیمنٹ کی جانب سے سنجیدگی سے پیروی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ الفتح الائنس کے رکن سلام حسین نے بھی اس قتل کیس میں مجرموں کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل پر عمل کرے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فلسطین کی تحریک استقامت کے بہادر نوجوانوں نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ایک صہیونی بستی کو اپنی کارروائی کا نشانہ بنایا ہے۔ عبریز رائے نے اعلان کیا کہ صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں غرب اردن کے شہر الخلیل میں واقع بیت امر میں کرمی تصور نامی صہیونی بستی فلسطینی مجاہدین کی کارروائی کا نشانہ بنی ہے۔ صہیونی بستی پر اتوار کی رات کارروائی کی گئی۔ اس سے قبل فلسطینی مجاہدین نے الخلیل کے علاقے میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے رام اللہ میں اتارہ گزرگاہ کو اپنے بم حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلح صہیونیوں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانے بنائے جانے کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کاروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں طاقت کا توازن اب فلسطینی مجاہدین کے حق میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اور تمام اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں نشر کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ دو سرا کاسیر ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ دو سرا کاسیر ہوں, در فقیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں میں نصیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین, سلسلے وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری. آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے, اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں, اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے, وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے, اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی. اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا, اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے. ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے, یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے یا نہیں, یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا, اس کی دوام وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے. عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات جسے اصول دین کہا جاتا ہے اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے. اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے. توحید یعنی اللہ کو, خالق کائنات کو ایک ماننا. اس میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے, کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے, پیدا کیا ہے. نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے, اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے, ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے, ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے, اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے, اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے. ناظم, کائنات کا ناظم یعنی خدا, کسی جگہ پر محدود نہیں. خدا کسی آسمان پر محدود نہیں, بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں. ہم مخلوقات الہی, خلق ہونے کے بعد, پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے, ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے. ہم ہر لحظہ, ہر آن اور ہر وقت و سیکنڈ اللہ کے محتاج ہیں. دیکھیں, اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں, گاڑی کو, گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں. اس میں مختلف نٹس ہیں, پلاسٹک کی بنی ہوئی, لوہے کی بنی ہوئی, مختلف اشیائیں, مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں سینکڑوں کے حساب سے. انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے. یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, سریے کی, لوہے کی, اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے. اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے. لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ پہلے سے موجود تھا، انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی. اسی طرح مکان میں کے اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا. مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء. مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا. لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلاً کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے. آپ سوچیں مثلاً دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے. تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں، حتیٰ آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں. اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں، یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے، اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا، جو میٹر تھا، میٹیریل تھا، مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا. اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ابھی مثلاً اس بلڈنگ کا، اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. بن جانے کے بعد، بننے میں مستری کے محتاج تھی، لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی، تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی، وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے. جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے، اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں، اور اس کا میٹیریل بھی ہمارے ذہن کا پیداوار تھا. اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا، اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی. اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے، وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں، وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں، یعنی وہ ناظم بنائیں، اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے، تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے، اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے. لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو، تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی. یا گھڑی مثلاً دیکھیں، وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے، اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے، اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی. اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ اجزاء موجود تھے، اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی. اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے، مستری اگر مر بھی جائے تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی. اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا، لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے ہی دی. لہذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے. پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے. تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگی ان میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو. اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے. اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے. جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے. پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے، اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھی، اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں. یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے.
یہ ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے. اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے. لہذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی.
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. کائنات کا ناظم دو، تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں اس چیزیں. ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ریئیکشن رکھنا، اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے۔ دیکھیں مثلاً ہم انسانی وجود کو لے لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے، اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں۔ باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، یہ آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں۔ اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہے، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے۔ اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا۔ دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کہکشائیں گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے۔ بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے۔ یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں. اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا. اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا. لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے. مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائے اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائے اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر، جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائے. یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائے، اس کی دم بنائے، دوسرا اس کا جسم بنائے اور تیسرا اس کا سر بنائے، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے، جس نے دم بنائی ہے، اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے، کسی خاص سائز کا بنایا ہے، جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا مرغی کا، اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے، اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو عطا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے. اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا. چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا. اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا. ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا، اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے. اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے، اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں. یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے. وہ خدا جو مستقل نہ ہو، وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو، وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو، وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو، وہ خدا ہی نہیں، چونکہ وہ خود محتاج ہے، چونکہ وہ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے، جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے، جو دوسرے خداؤں کی حامی بننے کا محتاج ہے، وہ خود محتاج ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، محدود ہے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مستقل ہو، جو لامحدود ہو، جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا، وہ اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے، تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو، اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو، اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق ہے فرجان عجلان قریبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث ادركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.